وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليزلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا مضمون ہے نفی شرک فعلی. پہلے حصے میں مضمون تھا نفی شرک اعتقادی. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, نفی شرک فعلی کا پہلا عنوان تحریمات العباد. جو جانور اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے وہ حرام ٹھہرا لیتے تھے, پس کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا, یعنی ذبح کے ٹائم. ان کنتم بآیاتہ مومنین, اگر ہو تم اس کی آیات اور اس کے احکام کو ماننے والے, اگر صحیح معنوں میں مومن ہو تو تحریمات العباد کو صرف حلال نہ سمجھو بلکہ کھاؤ عملی طور پہ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا, کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, نیازات العباد, اجمالاً نیازات العباد کا بیان اجمالاً. تحقیق کھول کے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم پہ حرام ہیں. کھول کے بیان کر چکا ہے. حضرت نیلوی صاحب تو کہتے ہیں سورت مائدہ کے پہلے رکوع میں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر, وہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی, گلا گھونٹ کے مر گیا, چوٹ لگنے سے مر گیا, گر کے مر گیا, یہ مراد ہے. حضرت صاحب کا خیال ہے کہ اسی سورت انعام میں آیت نمبر 152 میں ان محرمات کی تفصیل موجود ہے, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جس چیز کا وقوع یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیتے ہیں, اتا امر اللہ. سورت نور میں آپ نے پڑھا سورت انزلناها وفرضناها, حالانکہ احکام تو آگے آ رہے تھے لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیا. جس چیز کا وقوع لازمی ہو اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیتے ہیں. فصلہ ماضی کا صیغہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں. الا مضطررتم الیہ، مگر جس وقت تم لاچار ہو جاؤ ان حرام چیزوں کی طرف. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اس کی طرف اشارہ ہے. وان کثیرا لیضلون باہوائهم، اور بے شک بہت سارے لوگ البتہ بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، باہوائهم اپنے خیال سے، اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر تحقیق کے، بغیر دانش کے لوگوں کو غلط رستے پہ لگاتے ہیں، غیر اللہ کی نیازوں کی طرف. ان ربک ہو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے نکلنے والے لوگوں کو. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، چھوڑ دو کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ. ظاہر الاسم الشرک الجلی، باطنہ الشرک الخفی. مدارک، شرک جلی اور شرک خفی سب کو چھوڑ دو. خازن نے لکھا جو گناہ ظاہری اعضاء سے ہوں، مثلا شرک فعلی، سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، غیر اللہ کی نیازیں دے رہا ہے، اور جو گناہ دل سے کیے جائیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی بھی چھوڑ دو اور شرک اعتقادی کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، ان کو سزا دی جائے گی، بما کانو یکترفون، بسبب ان کی کمائی کے. یکترفون یکتسبون، اعمال مراد ہیں، شرکیہ اعمال. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. مسئلہ نیازات العباد تفصیلا جی، پہلی مرتبہ. نیازات العباد تفصیلا پہلی مرتبہ، تحریمات العباد کا بھی ذکر ایک مرتبہ ہو چکا ہے جی، یہاں سے آج ہم نے سبق شروع کیا. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کئی دفعہ اللہ ان مسائل کو دہرائیں گے جی، اعادہ کریں گے اس حصے میں. مت کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. مراد وہ جانور ہیں جنہیں اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا ہو، غیر اللہ کی نیاز ہو اور غیر اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، بے اسم ابراہیم، بے اسم عیسیٰ، حضرت صاحب کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ کے نام پہ شہرت نہ دی گئی ہو، غیر اللہ کے نام پہ شہرت دی گئی ہو، جیسے گیارہویں پیران پیر کی، گونڈے امام جعفر کے، نیاز فلاں بزرگ کی، اس میں سے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کا کھانا فسق ہے، گناہ ہے۔ حضرت صاحب خازن کا حوالہ پیش کرتے ہیں جی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ خازن کہتا ہے ہوا ما اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیطان ہے نا، لَيُوحُونَ، وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ القاء کرتے ہیں، القاء، إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ دوست تم سے جھگڑا کریں۔ یہ جو شرک و بدعات کے لیے نئی نئی دلیلیں ایجاد کی جاتی ہیں، یہ یہی ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دلائل لائے جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، فِي الْعَقَائِدِ، عقائد باطلہ میں، اگر تم ان کی بات مانو گے باطل عقائد میں، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آو من کان میتن، مومنو کافر کی مثال، بشارت ما تخویف، کیا جو شخص تھا مردہ، یعنی میتن، اے مشرکن، مشرک تھا، کافر تھا، فاحییناہو، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی دین کی سمجھ دے دی، وجعلنا له نورا، اور ہم نے کیا اس کے لیے نور، روشنی دین کی، یمشی به فی الناس، چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں، کمم مثلہ، یہ آدمی اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، نہیں نکلنے والا ان اندھیروں سے، مشرک، شرک کے اندھیروں میں ہیں، اور ایک موحد ہے جو توحید کے نور میں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، نہ ماننے کی سات وجوہات اس صورت میں بیان ہونی ہے۔ چوتھی وجہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کا یہ اعادہ ہے جی۔ نہ ماننے کی جو چوتھی وجہ پڑھی، اس کو اللہ دہرا رہے ہیں جی. اور یہ کذالک علت ہے لیس بخارج منہا کی بھی, وہ کفر کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس کی علت بیان ہو رہی ہے, اس لیے کہ مزین کیا گیا کافروں کے لیے ما کانو یعملون, جو وہ کام کر رہے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں ان کو, بزرگوں کا عرس لگ رہا ہے, قوالی ہو رہی ہے, پیار ہے, یہ بزرگوں سے محبت ہے ان کو, وہ بڑے پیارے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں وہ اعمال. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, نہ ماننے کی چھٹی وجہ جی, وجہ سادس, اور یوں ہم نے بنایا ہر بستی میں, یوں ہم نے پیدا کر دیے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا, اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کا مجرم, چوہدری, سردار, قوانین, وہ بڑے بڑے مجرم, بڑے بڑے لوگ, وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے حق کے مقابلے میں, ظالم قسم کے لوگ, اور رعیت ان کے پیچھے چلنے لگی. یہ نہ ماننے کی ایک وجہ ہے. بڑے بڑے لوگ وہاں کے, بڑے لوگوں کو وہاں کا مجرم بنایا. حضرت صاحب فی کل قریت اکابر مجرمیہا پہ فرمایا کرتے تھے, جیڑی رن ہووے بدکار اوا ویڑے دی سردار, جیڑی رن ہووے بدکار سارے ویڑے دی سردار. تو جو عورت بدکار ہوتی ہے گھر میں وہ سردار بن کے رہتی, اسی طرح جو وہاں کے بڑے بڑے مجرم تھے اس گاؤں کے, بستی کے, وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور رعیت ان کے پیچھے چلنے لگی. انبیاء کے مقابلے میں یہی کچھ ہوا. بڑے بڑے مجرم ابو لہب, ابو جہل, امیہ, یہ سامنے آ گئے. وہاں بچرا میں حضرت صاحب کے مقابلے میں دوست محمد بچر, ملک مظفر بچر, اور پورے پنجاب کے بڑے سرمایہ دار بادشاہ ہیں, علاقے کے بادشاہ, سینکڑوں مربوں کے مالک, کوٹھیاں, حیوانات, سیاست, سیٹیں, انگریز کے پٹھو, اس ماحول میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھچر قوم کی کوئی عورت اگر میرے پاس آئے اور مسئلہ توحید کو مانے, تو پیچھے اگر اس کا نکاح موجود ہے تو میں اس کا آگے نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ کوئی پچھلا نکاح اس کا نہیں ہے, مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. یہ فتویٰ لگایا حضرت صاحب نے, جس کی وجہ سے حضرت صاحب کو وہاں سے دیس نکالا ملا, اس فتوے کی بنا پر کہ ان کے کوئی نکاح نہیں ہے, اولاد ان کی حرام کی پیدا ہو رہی ہے, مشرک ہیں. تو حضرت صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے, اتنا زبردست فتویٰ اور بھچر قوم پر، چودھریوں پر اور سرداروں پر. حضرت صاحب فرمایا بڑی مدت تھی گئی آئی توحید مچدی نائی پئی، ہن مچی ہے کہ نہیں مچی؟ یعنی مخالفت ہوئی، انہوں نے دیس نکالا دیا، میں باہر چلا گیا، توحید مچی ہے کہ نہیں مچی؟ تو وہ کہتا ہے بندہ، حضرت بچر آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، آپ کبھی ان کے ڈیرے پہ جاتے تو وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اب آپ باہر جنگل میں ہیں. تو حضرت صاحب نے اس بندے کے بازو کو پکڑ کے کہا، اگر میں ساری زندگی وہاں بچرا میں پڑا رہتا، ان چودھریوں کے نیچے لگ کے رہتا، چل میرے ڈیرے تے آ کے ویکھ، ہندوستان کے علماء میری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے جن عزتوں سے نوازا ہے، آ کے دیکھ میرے ڈیرے پر، کابل سے لوگ آئے ہیں، کندھار سے لوگ آ رہے ہیں، دلی سے لوگ آ رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں، بنگال سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء میری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. تو جو مجرم ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ آپ کو عملی زندگی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑے لوگ اور چودھری اور سردار کیا ہوتے ہیں، خاص کر ان علاقوں میں جہاں سرداری نظام ہوتا ہے. ہمارا بندیال ہے، وہاں بچرا ہے، چودھریوں کی حکومت ہوتی ہے، سرداروں کی حکومت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی قدم آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے نہ ماننے کی کہ ہم بڑے لوگوں کو وہاں کا مجرم بنا دیتے ہیں، وہ حق کے مقابلے میں وہ بڑے لوگ چودھری کھڑے ہو جاتے ہیں اور رعیت ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. وما یمکرون الا بانفسہم لیمکروا فیہا، تاکہ وہ فریب کریں، ہیلا کریں. شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا، تاکہ وہ ہیلا کریں فیہا، اس بستی میں، اور وہ ہیلا نہیں کرتے مگر اپنے خلاف، اس کا وبال تو انہی پہ پڑے گا. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں وہ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ شِكْوَى، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کے جو رسولوں، اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی وحی. مِثْلَ مَا أُوتِيَ هُوَ الْوَحِي، ہم پہ بھی وحی اترنی چاہیے. یا مطلب یہ ہوگا کہ تو جو معجزہ دکھا رہا ہے، اس معجزے کو دیکھ کے ہم نہیں مانتے، معجزے وہ لے کے آ جو پہلے نبیوں کو دیے گئے، تیری لاٹھی سانپ بن جائے، یہ کہنا چاہتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ بہتر جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی ہے اپنی رسالت، پیغام. تم جو کہتے ہو کہ ہم پہ بھی وہی آنی چاہیے، ہمیں بھی ملے جو کچھ نبیوں کو دیا گیا، تو بھائی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے. اور جو میں نے دوسرا معنی کیا معجزے والا، تو اس کا مفہوم اس طرح ہو جائے گا، جس طرح وہ رسالت کی اہلیت کو جانتا ہے، اسی طرح جانتا ہے کہ کون سا معجزہ کس موقع کے مناسب ہے. یہ معجزہ فلاں نبی کو دیا ہے، اس نبی کو فلاں معجزہ دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں مثل ما اوتیا رسول اللہ، اللہ اعلم، یہ دو اللہ کے لفظ ہیں، رسول اللہ، اللہ اعلم. جب انسان پیچھے ان آیتوں کو پڑھتا ہوا آئے، اور رسول اللہ پہ پہنچے اس کے بعد کوئی دعا مانگے، اس کے بعد اللہ اعلم سے پھر شروع کرے، تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کی یہ جگہ ہے جی، مثل ما اوتیا رسول اللہ، یہاں تک پڑھے پھر اپنی دعا مانگے، دعا مانگ کے پھر آگے پڑھے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار، انقریب پہنچے گا، تخویف ہے جی، انقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے گناہ کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اور عذاب شدید پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، بسبب ان کے مکر و فریب کے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بشارت۔ اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ منیب کو سمجھ آتا ہے، ضدی کو سمجھ نہیں آتا۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، پس جس آدمی کے لیے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے، یعنی جو منیب ہو۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو چاہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقاً، کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ، حرجاً بہت تنگ۔ کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، یعنی اسلام کا قبول کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے، گویا کہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھنا۔ کذالک یجعل اللہ رجسا، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ گندگی کو۔ شاہ عبد القادر نے رجس کا معنی کیا عذاب، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے کیا، یشرح صدرہ للاسلام، یہ دین اسلام جو ہے، یہ رستہ ہے رب تیرے کا، یہ رستہ ہے تیرے رب کا، مستقیما سیدھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم، بشارت، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے ہاں، اور وہ اللہ ان کا دوست ہے، بدلہ ان کے اعمال کا۔ ویوم یحشرہم جمیعا، تخویف، یہ بشارت اور تخویف، ان کا تعلق دعوے کے ساتھ ہوتا ہے جی، یعنی دعوے کو منوانے کے لیے اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو اللہ ڈراتے ہیں۔ جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو، یا معاشر الجن، اے یقولو، کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثر تم من الانس، تم نے بہت زیادہ بہکایا انسانوں کو، تم نے بہت زیادہ بہکا کے اپنا تابع کر لیا۔ شاہ ولی اللہ، بہکا کے اپنے تابع کر لیا، اپنے پیچھے لگا لیا بہت سارے انسانوں کو۔ وقال اولیاؤہم، اور بولیں گے ان جنوں کے دوست انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست ہیں نا، وہ بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، نفع حاصل کیا، کام نکالا ہم میں سے ایک نے دوسرے سے، مشرک سمجھتے تھے کہ جنات کی پناہ ڈھونڈ کے ہم آرام میں آ گئے ہیں، آفات سے بچ گئے ہیں. یہ تو انسانوں کا نفع ہو گیا کہ جنوں کی پناہ لے لی ہم نے، اور جنوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ انسانوں کی نگاہ میں معظم، مکرم، معزز ہو گئے کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں. نفع حاصل کیا ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ، وبلغنا اجلنا، اور پہنچ گئی ہم پر اجلنا ہماری مدت، میعاد، الذی اجلت لنا، جو تو نے مقرر کی تھی، جو تو نے معین کی تھی، موت، یہاں تک کہ موت آ گئی. قال، اللہ کہے گا، النار مثواکم، آگ ہے تم سب کا ٹھکانہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے گا اللہ، مگر جو چاہے گا اللہ. بیان قدرت ہے جی، ورنہ تو جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ دائمی جہنمی ہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے گا اللہ، کیا مطلب؟ یعنی انہیں جہنم سے نکال لے گا؟ نہیں، وہ تو دائمی جہنمی ہیں. بیان قدرت ہے. حضرت شیخ القرآن وہاں فرماتے ہیں، الا ما شاء اللہ، یعنی عذاب میں زیادتی کر دے گا، مگر جو چاہے اللہ. مثلا پہلے صرف قید تھی، اب قید بامشقت ہو گئی، زیادتی ہو گئی. ابن عباس کہتے ہیں، ما بمینا من الاستثناء لأهل الایمان، مگر جس کو چاہے گا اللہ، یعنی مومن آدمی، اس کو جہنم سے بچا لے گا. ان ربک حکیم علیم، جملہ تعلیلیہ، اس لیے کہ تیرا رب جو ہے وہ حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، نہ ماننے کی ساتویں وجہ جی، آخری. اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کی کمائی کا. وہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے کے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے. بعض مشرکوں کو دوسرے مشرکوں کا گہرا دوست بناتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. ہاں تو کون ہے؟ اساں گوڑلے والے دے مرید ہاں. اور تو کون ہے؟ میں بھی گوڑلے والے کا مرید ہوں. پھر تے اساں پیر بھائی ہوئے نا، پیر بھائی تے پیر بہنا، پیر بھائی اور پیر بہن. یہ جو ہے نا پیر بھائی اور پیر بہنیں، یہ بھی ایک گمراہی کی وجہ ہے. یا معاشر الجن والانس، تخویف اخروی ہے جی. اے یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم تم میں سے، منکم کا لفظ بولا ہے لیکن رسول جو ہے وہ صرف انسانوں میں سے آئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا یقصون علیکم آیاتی، پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تم کو میری آیتیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے. آئے نہیں تھے نبی، سنانے والے، سمجھانے والے، کتابیں بھی آئی تھی تمہارے پاس. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، آگے سے جواب دیں گے، شَهِدْنَا، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے گناہوں کا، کہ ہم مجرم ہیں. ہم نے مانے اپنے گناہ. شاہ عبد القادر،
اعتراف کر دیں برخیشتن۔ شاہ ولی اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے اوپر، وغرتہم الحیات دنیا، اور بہکا دیا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، گواہی دیں گے، قائل ہو گئے ہیں، قائل مان گئے ہیں اپنے آپ پر، انہم کانو کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے، منکر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرآ، ذالک حکمت بعثت رسل، رسولوں کے بھیجے جانے کی حکمت کیا ہے؟ ذالک اے ھذا البیان المذکور، یہ جو سارا بیان ہم نے تمہیں سنایا، یا یہ جو ہم انبیاء کو بھیجتے رہے، جو پچھلی آیت میں ذکر ہے، کیوں بھیجتے رہے؟ الم یکن ربک مہلک القرآن، اس واسطے کہ نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بے ظلم، ظلم سے، و اہلھا غافلون، اس حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں، ان کے پاس کوئی پیغمبر ہی نہ آئے، بتانے والا ہی نہ آئے، اور اللہ ویسے ہی ان کو ہلاک کر دے، اللہ ایسا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اللہ، پہلے اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے، بتانے والے بھیجتا ہے، اگر وہ نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے۔ وَلِكُلِّن درجات، لِكُلِّن اے کُلِّ عَامِلٍ، تنوین عِوض کے لیے، لِكُلِّن اے لِكُلِّ عَامِلٍ، ہر عمل کرنے والے کے درجاتن، درجے ہیں، لِكُلِّ عَامِلٍ بطاعت اللہ او بمعصیت اللہ، کوئی اللہ کی اطاعت والے عمل کر رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی والے عمل کر رہا ہے، ہر ایک کے درجے، مما عملو، ہر ایک عمل کرنے والے کے درجے اس سے جو وہ جو عمل کر رہے ہیں، وما ربک بغافل عما یعملون، وربک الغنی، بڑی رحمتوں والا ہیں، درجات کے موافق، جس طرح کے عمل اس طرح کے درجات عطا کرے گا، بڑا مہربان ہے، لیکن اس کو عذاب دینے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ وربک الغنی، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمتوں والا، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے گا تمہیں لے جائے گا، مٹا دے گا تمہیں دنیا سے، ویستخلف من بعدکم، اور تمہاری جگہ لے آئے گا، یستخلف تمہاری جگہ لے آئے گا، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے گا، اگر تم نافرمانیاں کرو گے ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تمہاری جگہ پہ کوئی اور لوگ لے کے آئیں گے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے، قوم آخرین کون ہے جی، اے اہلکو قبلکم، جو تم سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی اولاد میں ہم تمہیں لے آئے ہیں، تو ان کی اولاد میں تمہیں پیدا کر دیے ہیں، تو تمہیں تباہ کر کے کسی اور کو لے آئیں گے، انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت، لآت، وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کرنے والے، تھکانے والے نہیں ہو، ہرانے والے نہیں ہو کہ اللہ کو ہرا دو تم۔ تخویف اخروی، قل یا قوم، میرے پیغمبر کہہ دے، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، شرکیہ، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں، توحید والے، فسوف تعلمون، القریب تم کو پتہ چل جائے گا، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کو ملتا ہے گھر آخرت کا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم اور مشرک فلا نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث،
نیازات العباد کا تذکرہ دوسری بار،
دو دفعہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے جی. قد فصل لکم ما حرم، اجمالی تذکرہ. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، پہلی مرتبہ نیازات العباد کا تذکرہ. یہ جناب دوسری مرتبہ نیازات العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ بنسبت تفصیلن کے، اجمالن ایک مرتبہ ہوا جی. اور وہ ٹھہراتے ہیں، وہ بناتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، مما اس چیز میں سے، ذرا جو اللہ نے پیدا کی. وہ مشرکین ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے لیے، مما اس چیز میں سے، ذرا جو چیز اللہ نے پیدا کی، من الحر سے، من بیانیہ یعنی کھیتی، والانعام اور چوپائے، یہ اللہ نے پیدا کیے، کھیتی بھی چوپائے بھی. وہ اللہ کے لیے کیا بناتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ. یہ اللہ کی نیاز ہے بھائی، یہ اللہ کے نام کی کھیتی میں سے حصہ ہے، جانوروں میں سے اللہ کے نام کا حصہ ہے. فقالو، پھر وہ کہتے ہیں ہاذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا. بے زامہم، اپنے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں وہاذا لشرکائنا، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اپنی پیداوار میں سے اور اپنے جانوروں میں سے وہ اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا. لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے، قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، اللہ کے نام کا حصہ بھی نکال رہے ہیں اور ایک حصہ اپنے شریکوں کا. فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہوتا نا ان کے شریکوں کا، فلا یصلوا الی اللہ، پس وہ نہیں پہنچتا اللہ کے حصے کی طرف. وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا نا اللہ کا، فہو یصلوا الی شرکائہم، وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف. سا ما یحکمون، اب کتنا برا انصاف کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. جو معبودان باطلہ کا حصہ نکالتے نا جی شرکا، یہ ہوتا تھا پجاریوں کے لیے، اور مجاور جو وہاں ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حصہ ان کا ہے بھائی. اور جو ہوتا نا اللہ کا حصہ نکالتے، وہ غربا، مساکین، مسافر، وہ ان کے لیے ہوتا. تو جو حصہ ہوتا نا شریکوں کا ان مجاوروں کے لیے، وہ غریبوں مسکینوں پہ خرچ نہ کرتے، اللہ والے حصے پہ خرچ نہ کرتے. اور جو اللہ والا حصہ ہے غریبوں مسکینوں کا، اسے مجاوروں پہ خرچ کر دیتے. وہ شریکوں کی طرف پہنچ جائے کوئی حرج نہیں، اللہ جو ہوا بے پرواہ ہے، لیکن جو ہمارے شریکوں کا حصہ ہے نا بالکل اس کو اسی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، ورنہ پیران دی مار پہ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے بزرگ. اور وہ ناراض ہو گئے نا تو پھر بڑا نقصان ہو. یہ مطلب، یا یہ کھجوریں اللہ کے نام کی ہیں، یہ کھجوریں بزرگوں کے نام کی ہیں، انہوں نے بانٹ دی تھی، کچھ درخت بانٹ دیے اللہ کے نام کے، کچھ درخت بانٹ دیے شریکوں کے نام پر. یہ جانور چھوٹا سا جانور ہے اللہ کے نام پر، یہ جانور بزرگوں کے نام پر. جو کھجوریں ہوتی ہیں اللہ کے نام پر، ان کا پھل آ جاتا اچھا، اور جو ہوتی بزرگوں کے نام پر ان کا پھل ہوتا تھوڑا تو اس کو بدل دیتے، اللہ والا ادھر کر دیتے اور شریکوں والا ادھر کر دیتے. اللہ تو اللہ ہوا بے پرواہ ہے، لیکن شریکوں کو بچو انہوں دی مار پی گئی تے کتھاؤں دا نہیں رہنا. کتنا برا انصاف کرتے ہیں. وَقَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُمْ. نیازات العباد کی ایک صورت کا بیان جی، اپنے معبودوں کے لیے بیٹوں تک کو ذبح کرنا. وَقَذَالِكَ زَيَّنَ اور اسی طرح مزین کیا، لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بہت سارے مشرکوں کو کیا مزین کیا، قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا. کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم ان کے شریکوں نے. بڑے بزرگ خوش ہوں گے جی اولاد ذبح کریں آپ، تو وہ اولاد کو ذبح کر دیا کرتے تھے. لیردوہم اہل یہلکوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. والے یلبسو علیہم دینہم تاکہ خلط ملت کر دیں، رلا ملا دیں ان پر ان کا دین، دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں. ولو شاء اللہ ہو ما فعلو ہو، اگر اللہ چاہتا وہ ایسا نہ کرتے. ولاکن لے یبلوکم معذوف ہے جی، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، یعنی اگر جبری ایمان مقصود ہوتا زبردستی کا تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے، ہم جبر سے منوا لیتے. فذرہم میرے پیغمبر چھوڑ ان بے ایمانوں کو، وما یفترون اور جو کچھ یہ جھوٹ بنا رہے ہیں، من گھڑت کس سے، کہانیاں جو جوڑی ہیں انہوں نے، چھوڑ ان کو. وقالو ھذی انعام، تحریمات العباد کا ذکر دوسری بار جی، اور کہتے ہیں ھذی انعام یہ چوپائیں، وحرسن اور یہ کھیتی ہے، ہجرن ہجرن اے ممنون، ہجرن محرم یہ جانور اور یہ کھیتی منع ہے، ہجرن منع ہے حرام ہے. لا یطعمھا اس کو نہیں کھائے گا، الا من نشاء مگر وہ کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے. یہ جانور جو ہے نا اس کا گوشت ہر بندہ نہیں کھا سکتا، ہم جس کو چاہیں گے کھائے گا. بزامہم اپنے گمان کے مطابق یہ کہتے ہیں. وانعام اور کچھ جانور ہیں، حرمت ظہورہا حرام ہیں ان کی پشتیں، ظہور پشت مطلب کیا ہے، سواری کرنا. ان جانوروں پہ سواری نہیں کرنی بھائی، یہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں. وانعام اور کچھ جانور ایسے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، غیر اللہ کے نام پر شہرت دیتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں. افتراء ان علیہ اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان قریب بدلہ دے گا، سزا دے گا ان کو اللہ ان کے اس جھوٹ کی. وقالوا اور کہتے ہیں مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ جو بچہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، جو چیز ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصت لذکورنا وہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے، یہ بکری یہ بھیڑ حاملہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جب پیدا ہوگا صرف مرد کھائیں گے بھائی. ومحرم علی ازواجنا اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر. وہیں یکم میتتن اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا, وہ بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہوا, فہم فی شرکا پھر خیر عورتیں بھی کھانیاں رہیں, پھر وہ سارے اس میں کیا ہوں گے شریک ہوں گے. یہ ہے تعلیمات العباد. سیجزیہم وصفہم, سزا دے گا ان کو اللہ وصفہم ان کے اس بیان کی. انہ حکیم علیم, یہ تحریمات العباد کا ذکر تھا جی. کسی کا گوشت کھانا حرام ٹھہرا لیا, کسی پر سواری کرنا حرام ٹھہرا لیا, کسی کا دودھ پینا حرام ٹھہرا لیا, کسی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کھانا عورتوں کے لیے حرام سمجھ لیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم, ایادہ دونوں مضمونوں کا جی, نیازات العباد تحریمات العباد اکٹھا یادہ کر رہے ہیں جی. اللہ بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو, نیازات العباد جی. اور اوپر ہم پڑھ چکے ہیں زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم, نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنے اولاد کو بطور نیاز, صفاہن نادانی سے, بغیر علم بغیر علم کے جہالت سے, وحرموا ما رزقہم اللہ اور انہوں نے حرام ٹھہرا لیا اس چیز کو جو روزی دی ان کو اللہ نے. تحریمات العباد افتراء ان علی اللہ, بہتان باندھ کے اللہ پر, مصدر بمعنی اسم فاعل, میں نے یوں کر لیں گے اس حالت میں کہ بہتان باندھنے والے ہیں اللہ پر کہ یہ حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. قد زلو, بے شک وہ بہک گئے گمراہ ہو گئے, وہ ماں کا نمتدی نہیں ہے ہدایت یافتہ. وہ الذی انشا جنات معروشات, نیازات لغیر اللہ کا بیان جی. تیسری بار کہ چوتھی بار, تیسری بار متعلق ہے جی. جعلوا مما ذرا من الحرس والانعام نصیبا کے جی, اور وہی ہیں جس نے پیدا کیے باغ, معروشات جو چھتریوں پہ چڑھائے گئے ہیں. بعض باغ ایسے ہوتے ہیں کہ لکڑی کے چھپر بنا کے, عریش بنا کے وہ بیلیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, انگور کی خاص کر کے, اور بعض ویسے ہی زمین پہ پھیل جاتے ہیں. اور پیدا کیے اس اللہ نے باغ جو چھتریوں پہ چڑھائے گئے ہیں, وغیرہ معروشات اور جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے گئے. والنخلا, پیدا کیا اس نے کھجور کو, والذرع اور کھیتی کو, مختلفاً اوکلہ مختلف قسم کے ہیں پھل جن کے, مختلف قسم کے ہیں پھل ان کے. والزیتون, پیدا کیا زیتون کو اور انار کو, متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے, فی اللون وغیرہ متشابہن اور جدا جدا, فی الطعم رنگ میں ملتے جلتے اور ذائقے میں الگ الگ. کلو من سمری, کھاؤ من سمری اس کے پھل سے, اذا اسمرا جب وہ پھل لے آئے, وآتو حقہ یوم حصادی اور دو حق اس کا جس دن وہ کٹے. ولا تصرفوا, نیازات العباد کا ذکر چوتھی بار جی. لا تصرفوا, اے لا تنفقوا فی معصیت اللہ, اسراف نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ نہ کرو، یہ ہے اسراف. یا لا تصرفو، اے لا تشرک الاصنام فی الحرس والانعام، کھیتی اور جانوروں میں اپنے معبودوں کو شریک نہ کرو، غیر اللہ کی نیاز نہ دو. ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولتن وفرشن، تحریمات العباد کا ذکر چوتھی بار جی. اور جانوروں میں سے کچھ پیدا کیے، جانوروں میں سے کچھ پیدا کیے، حمولتن بوجھ اٹھانے والے، اونٹ گھوڑا گدھا، چوپایوں میں سے کچھ پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے، و فرشن اور زمین پہ لٹانے والے بطور ذبح، بھیڑ بکری جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، زمین پہ لٹائے والے یعنی جس کو ذبح کرنا ہے. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز میں سے جو روزی دی تم کو اللہ نے، ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیہ ازواج، جو لوگ جانوروں کو اپنے اوپر یا اپنی عورتوں کے اوپر حرام قرار دے دیتے، اس کا گوشت نہیں کھانا، سوار نہیں ہونا، اللہ ان لوگوں سے دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کام کے کرنے کی؟ ثمانیت ازواج، پیدا کیے آٹھ جوڑے نر مادہ، من الزان اثنین، بھیڑ میں سے دو یعنی نر مادہ، ومن الماعز اثنین، بکری میں سے دو نر مادہ. کل میرے پیغمبر پوچھ، آز ذکرین حرم امل انسین، کیا نر حرام کیا ہے اللہ نے یا مادہ؟ عقلی دلیل کا مطالبہ. اللہ نے ان جانوروں کے نر مادہ پیدا کیے، کیا اللہ نے نر حرام کیے یا مادہ؟ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جسے لیے ہوئے ہے اشتملت، یا جسے اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، ارحام الانثیین دو ماداؤں کے پیٹ، یا جسے لیے ہوئے ہیں دو ماداؤں کے رحم. دو ماداؤں سے کون مراد ہے جی؟ بکری اور بھیڑ، یہ دو مادہ ہو گئیں. ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، نر کو حرام کیا ہے، مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو پیٹ کے اندر ہے اس کو حرام کیا ہے، کس کو حرام کیا ہے؟ عقلی دلیل کا مطالبہ. نبے اونی بے علم، مجھے بتاؤ، علم کے ساتھ دلیل نقلی کا مطالبہ. پہلے تو عقل سے بتاؤ نر حرام ہے کہ مادہ، یا وہ پیٹ والا بچہ. نبئونی بعلم، اب بتاؤ تم مجھے علم کے ساتھ دلیل نقلی کا مطالبہ. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ومن الابل، اور اونٹ میں سے دو نر مادہ. ومن البقر، گائے میں سے دو. پوچھ میرے پیغمبر، کیا نر اللہ نے حرام کیا ہے، اونٹ اور گائے میں سے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ اللہ نے حرام کیے یا وہ چیز جسے لیے ہوئے ہیں دو ماداؤں کے رحم گائے اور اونٹنی, اس بچے کو اللہ نے حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, دلیل وحی کا مطالبہ, کیا تم حاضر تھے, استفہام انکاری یعنی تم حاضر نہیں تھے, کیا تم حاضر تھے جب حکم دیا تم کو اللہ نے اس کا کہ یہ حرام ہے, نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا وہ بچہ حرام ہے, جب اللہ حکم دے رہا تھا تم اس وقت موجود تھے. فمن اظلم زجر, کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ, نہ تمہارے پاس عقلی دلیل نہ نقلی نہ دلیل وحی, جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. لے یوزل الناس بغیر علم, تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے بغیر علم جہالت سے بغیر علم کے, بے شک اللہ نے ہدایت دیتا ظالم قوم کو. کل اجد فیما اوہیا الیا, نیازات العباد کا ذکر پانچویں بار جی. تو کہہ میرے پیغمبر, میں نہیں پاتا فی ما اس کتاب میں, میں نہیں پاتا اس کتاب میں, اوہیا الیہ جو کتاب میری طرف وحی کی گئی ہے, محرمن کوئی چیز حرام, علی طاعم کھانے والے پر, یطعمہ جو اسے کھاتا ہے, کھانے والے پر جو کھاتا ہے, جو وحی میری طرف کی گئی ہے نا, کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا, الا یکون میتتن مگر یہ کہ وہ ہو مردار, او دم مسفوحاً یا خون ہو بہتا ہوا جو رگوں سے نکلے, ولحم خنزیر اور گوشت خنزیر کا, فانہ رجس کیونکہ وہ سخت گندا ہے, او فسقاً اے شیئاً فسقاً گناہ والی چیز, اوہل غیر اللہ بھی جس چیز پہ بلند کیا گیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی کا نام, جس چیز کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے بلند کیا گیا نام کسی کا لیا گیا, گیارہویں پیرانے پیر کی یہ بکرا فلاں مزار پہ جا کے ذبح کرنا ہے, یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت ہو حرام. شیئن فسکن, حضرت صاحب کہتے ہیں کلمتن ذات فسکن, اے کلمتن ذات فسکن, فسک و معصیت کا وہ کلمہ, فسک و معصیت کا وہ کلمہ جس کلمے پر, جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا گیا پکارا گیا, میں پیرانے پیر کی گیارہویں دوں گا, میں غیر اللہ کی نیاز پکاؤں گا, میں حضرت حسین کی سبیل لگاؤں گا, یہ میں بکرا چھترا فلاں بزرگ کی مزار پہ جا کے ذبح کروں گا. حضرت صاحب کہتے ہیں چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی, یہ کلمہ بول بھی کیا ہے حرام, یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے, شرکیہ کلمہ ہے. اے کلمتن ذات فسکن, فمن استرہ پس جو آدمی لاچار ہو جائے, غیر باغن نہ نافرمانی کرنے والا ہو, ولا عادل نہ زیادتی کرنے والا ہو, فإن ربک غفور رحیم, کوت لا یموت کے طور پہ کھا لے, مرتا ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتی حرام ہی ملتا ہے, تو کوت لا یموت اتنا کھا لے اللہ بخشے گا. وعلی الذین ہادوا حرمنا, سوال مقدر کا جواب جی. ہماری تورات میں تو کچھ اور چیزیں بھی حرام ہیں, فرمایا وہ چیزیں بذات حرام تو نہیں تھیں مگر بنی اسرائیل کو ان کی بغاوت کی سزا دی گئی اور بعض حلال چیزیں بطور سزا ان پر حرام قرار دے دی گئیں۔ وہ حرام تھی نہیں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا، كُلَّ ذِي زُوفُرٍ، ہر ناخن رکھنے والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے سے اور بکری میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پہ حرام کیا تھا، شہومہما، ان کی چربی کو، گائے بکری اس کی چربی تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، الا ما حمل ظہورہما، مگر جو چربی اٹھا رکھی ہے ان کی پیٹھوں نے، باقی جسم کی چربی نہیں کھا سکتے ہو، صرف جو پیٹ پہ چربی ہے نا وہ کھا سکتے ہو، اول ہوایا یا آنتوں میں، جو انتڑیوں کے ساتھ ہے نا صرف وہ کھا سکتے ہو، ومختلط بعظم، اور جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی کوئی چپ ہے ہو چربی وہ کھا سکتے ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ چیزیں بذات حرام نہیں تھیں، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں ہماری بات مانو، فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے پیغمبر اگر وہ تیری تکذیب کرتے ہیں، پس کہہ دے رب تمہارا بڑی رحمتوں والا ہے، واسعتاً بڑی کھلی رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب، مجرم قوم سے رحمتوں والا بھی بڑا ہے، لیکن نہیں مانو گے تو پھر سزا بھی دے گا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شکوا جی، ان قریب کہیں گے، اب کہیں گے، اب کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، نہ شرک اعتقادی، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیئن، اور نہ ہم حرام کر لیتے کسی چیز کو، شرک فعلی، نہ ہم شرک اعتقادی کرتے، نہ ہم شرک فعلی کرتے، معلوم ہوتا ہے اللہ ہمارے ان کاموں پہ راضی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے، ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، جواب شکوا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو، قل هل عندکم من علم، جواب شکوا نمبر دو، کہہ میرے پیغمبر کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، کس کی، اس کی، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا حرمنا من شیئن، اللہ راضی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، فتخرجوہ لنا، اس کو نکالو ہمارے سامنے، لے آؤ ہمارے سامنے دلیل، کوئی دلیل نہیں میرے پیغمبر، ان تتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وان انتم الا تک، نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر گمان کی، وان انتم الا تخرسون، اور نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو، اٹکل پچو کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گمان ہی گمان ہے تمہارے پاس، نہ تمہارے پاس عقلی دلیل، نہ تمہارے پاس نقلی دلیل، نہ تمہارے پاس دلیل وحی، میرے پیغمبر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فللہ الحجۃ البالغہ، میرے پیغمبر کہہ دے اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل. اللہ کے پاس تو بڑے محکم مضبوط دلائل ہیں شرک کی تردید کے لیے اور توحید کے اس بات کے لیے. فلو شاء لہداکم اجمعین, پس اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو, ولیکن لیبلوکم, محذوف ہے جی, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. قل ہلم شہداکم, ہلم اسم فعل بمعنى امر جی, اوزروہم میرے پیغمبر کہے, ہلم لاؤ لاؤ حاضر کرو, میرے پیغمبر کہے حاضر کرو شہداکم اپنے گواہوں کو, تمہارے رؤساء او مشرکین او غیر اللہ کی نیازیں دینے والو, تمہارے رؤساء اکابر پیر مولوی, بلاؤ اپنے گواہوں کو, الذین یشہدون جو گواہی دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور غیر اللہ کی نیاز حلال ہے, لاؤ اپنے کوئی گواہ لاؤ, ان اللہ حرم ہذا, بے شک اللہ نے تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فَإِن شَاهِدُوا, میرے پیغمبر اگر وہ گواہی دے دیں کہہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے حرام کی ہے ان چیزوں کو. فَإِن شَاهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دیں نا کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, ان کی گواہی نہ ماننا. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, ان کی گواہی نہ ماننا, تصدیق نہ کرنا, وہ جھوٹے ہیں. یا مطلب یہ ہے اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دینا تو میرے پیغمبر آپ گواہی نہ دینا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں. ولا تتبع ہوا الذین کذبوا, مت پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی, جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں, شریک بناتے ہیں اس کی صفات میں, ان لوگوں کے پیچھے نہ چل. قل تعالوا, مسئلہ تحریمات العباد کا بیان. او اللہ نے شروع میں کہا قد فصل لکم ما حرم علیکم, وہ ہے جی تفصیل یہی. جو چیزیں تم نے حرام قرار دے دیں تمہارے کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتی, تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں, بلاؤ اپنے گواہوں کو, اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں تو وہ آئیں اور وہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیے ہیں. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی. قل, میرے پیغمبر کہہ دے تعالو آؤ, اتلو میں پڑھ کے سناتا ہوں تم کو وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں. اللہ تشرکو بھی شیئا, کہ تم شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو, شرک کو حرام قرار دیا ہے. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاک, مت قتل کرو اپنی اولاد کو, من املاکن بھوک کے ڈر کی وجہ سے, املاک فقر. نحنو نرزقکم, ہم روزی دیتے ہیں تم کو, وایاہم اور ان کو بھی, ان کو یعنی بچوں کو, فقر کی ڈر کی وجہ سے, کھائیں گے کہاں سے, اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی, بہبود آبادی, ایک چکر ہے اور بڑے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بالکل اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں اگر آبادی زیادہ ہو گئی، بندے زیادہ ہو گئے، کھائیں گے کہاں، بھوک ہے، افلاس ہے، مکان کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، تو والدین کیسے کھلائیں گے اپنی اولاد کو، کیسے کھلائیں گے؟ پاگلو، وہ اللہ ہے، غنی ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، کیا خبر کہ پہاڑوں میں سے سونا نکلنے لگے، کیا خبر زمینوں میں سے تیل نکلنے لگے، جس نے پیدا کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق۔ آپ کا مجھے پتا نہیں، آپ بھی ذرا دیکھ لیں اپنے خاندان کو، نظر مار لیں، نہیں تو اپنے والد صاحب سے، والدہ سے پوچھیں، بھئی ہمارے دادے صاحب کی کیا حالت تھی، پوچھیں ذرا۔ اب جائیں گے نا تو اپنی والدہ سے یا اپنے والد صاحب سے پوچھنا ہے کہ ابا جی جتنے خوشحال ہم ہیں، ہمارے دادا اتنے خوشحال تھے، ذرا پوچھیں نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دادا کیا کھایا کرتے تھے۔ یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ آنے والی جو اولاد اور نسل ہے نا، یہ خوشحال ہو رہی ہے، والدین اتنے خوشحال نہیں تھے جتنی اگلی نسل خوشحال ہو رہی ہے، دادا اتنے خوشحال نہیں تھے جتنے پوتے جو ہیں یہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، آپ بے شک پوچھیں گھر والوں سے۔ ہمیں والدہ خود بتاتی رہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب ابتدائی زمانے میں، ہمارے دادا پہننے کے لیے کپڑے کا ایک جوڑا، بڑا امیر آدمی ہے جس کے پاس دو جوڑے، جمعے کے دن دھوتی باندھ لینی ہے، وہی جوڑا دھلوانا ہے، پہن کے جمعے پہ چلا جانا، اگلی جمعے رات کو اتارنا، اور وہ بھی کھدر، وہ ایک جوڑا۔ والدہ کہتی ہیں کہ جس دن کسی مہمان نے آنا ہوتا، معزز مہمان نے دادا کے، دادا جی کے، اس دن گھر میں گوشت پکتا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آج گوشت پکا ہے، ورنہ دال لسی سے کھا لیا، چٹنی سے کھا لیا، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ویگر، وہ مرچوں کے بیج لے کے نا، مرچوں کے بیج اور دیسی گھی ڈال کے اس سے کھا لیا، پیاز سے کھا لیا۔ جس دن گوشت پکنا ہوتا تھا اس دن بڑی خوشی کا اظہار ہوتا، گوشت پک رہا ہے ہمارے گھر۔ یہ صرف ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، آپ اپنے آبا و اجداد سے پوچھیں گے، ان کی حالت بھی یہی ہو، آپ کو اپنے بڑے بتائیں گے کہ یہ حالت تھی ہمارے والد کی، دادا کی، پردادا کی۔ لیکن آنے والی نسل جو ہے وہ خوشحال ہو۔ یہاں ہمارے پڑوس میں بڑی مدت کی بات ہے، ایک عورت رہتی تھی، اس کا خاوند کھوتا ریڑی چلاتا ہے، باہر ہی کھڑا کر دیا کرتا تھا، ایک کمرہ تھا ان کے پاس، ایک کمرہ، ہر سال کا نیا ماڈل، ہر سال بچہ، نام بھی بڑے چن چن کے رکھتی وہ، زیشان۔ کوئی سات آٹھ بچے ہوتے، ایک کمرہ، اور وہ ریڑی چلاتا ہے، غریب سا آدمی۔ پھر وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، محمدی کالونی میں چلے گئے، وہاں مکان لے لیا، بچوں کے پاس اب سکوٹر ہیں، موٹر سائیکل ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کاریگر ہیں، باپ کو انہوں نے چارپائی پہ بٹھا دیا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بچے تھوڑے ہوں گے تو خوشحالی ہوگی، وہ پانچ چھ بچے ہوئے، انہوں نے کاروبار کیا، سب بھائیوں نے مل کے جناب محنت کی، باپ کے لیے خوشحالی، ماں کے لیے خوشحالی، اپنے لیے خوشحالی، مکان اپنا ہو گیا، سواری اپنی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفلسی اور بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقرب الفواحش، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ہم نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے. ما ظاہر منہا وما باطن، جو بے حیائی ظاہر ہو اور جو بے حیائی چھپی ہوئی ہو، نہ جلوت میں نہ خلوت میں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ زنا ظاہر نہ زنا پوشیدہ. ولا تقتل النفس التي حرم الله، مت مارو کسی جان کو، قتل کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. الا بالحق، مگر ساتھ حق کے. مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، شادی شدہ ہے، زنا کی ہے، سنسار کر دو، کسی کو ناحق قتل کی ہے، جواب میں قتل کر دو. ان تین صورتوں کے علاوہ یہ ہیں بالحق، ان کے علاوہ نہیں قتل کر سکتے ہو. ذالکم وصاکم بھی، یہ باتیں ہیں، یہ حکم ہیں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی نصیحت کرتا ہے، جن کا حکم دیتا ہے تم کو اللہ. لعلکم تعقلون، ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت جاؤ یتیم کے مال کے قریب، یہ ہم نے حرام قرار دیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ. الا باللتی ہی آسن، مگر آسن طریقے سے، یعنی تجارت میں ان کا مال لگانا چاہتے ہو تو یہ ایک طریقہ ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے یتیم اپنی جوانی کو. واؤف الکیل والمیزان، اور پورا کرو ماپ کو اور تول کو بالقسط، ساتھ انصاف کے. کم تولنے کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق. واذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم بات کہو فاعدلوا، تو عدل کی بات کہو. قول سے مراد عام ہے جی، شہادت ہے، گواہی ہے، فیصلہ ہے، دیگر امور ہیں. جب بھی بات کہو حق کی کہو، عدل کی کہو. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو معاملہ قریبی رشتہ دار کا. سچی بات والد کے خلاف پڑتی ہے، سچی بات بھائی کے خلاف پڑتی ہے، کوئی پرواہ نہ کرو، سچی بات کہو. وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، ہم نے بدعہدی کو حرام قرار دیا ہے. یہ حکم ہے جن کی تم کو اللہ حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، تاکہ تم دھیان کرو، نصیحت حاصل کرو. وان ھذا صراطی مستقیما، اور بے شک یہ جو ماں قبل کی دو آیتوں میں بیان ہوا، اے اقول ان ھذا، اور میں کہتا ہوں بے شک یہ جتنے احکام بیان ہوئے ہیں، یہ ہے میرا رستہ سیدھا. مجھ تک آنا چاہتے ہو، ان احکام پہ عمل کر کے آؤ. فتبعو ہو، بس پیروی کرو اس رستے کی، اور نہ پیروی کرو السبل، اور رستوں کی، اور مت پیروی کرو اور رستوں کی. فتفرق بكم عن سبيله، پس جدا کر دیں گے تم کو عن سبيله، اللہ کے راستے سے. اور رستوں پہ چلو گے نا، تو یہ جو اللہ کا راستہ ہے اس سے ہٹ جاؤ گے. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ثم آتینا موسی الکتاب، میں نے سورت انعام کے خاصے میں لکھوایا تھا کہ جب دونوں مضمون اللہ پورے کر لیں گے، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، تو آخر میں اللہ دونوں مضمونوں کے لیے ایک دلیل وحی اور ایک دلیل نقلی پیش کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو، یہ دلیل نقلی ہے جی دونوں مضمونوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور تورات سے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم برائے تاکید ذکری، پھر یہ بات بھی سنو، ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، تاکہ پوری کریں نعمت ان پر
جو اچھے عمل کرتے ہیں.
ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تاکہ پوری کریں اپنی نعمت ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے ہیں. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور بیان کیا ہم نے ہر چیز کو, یعنی ضروری چیزیں. وَهُدًا, اور ہدایت تھی وہ کتاب اور رحمت تھی وہ کتاب. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں, یقین کر لیں. اس کتاب میں بھی ہم نے یہی بات بیان کی تھی کہ متصرف و کارساز اللہ ہے اور نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, دلیل وحی دونوں مضمونوں کے لیے جی. اور یہ قرآن کتاب ہے, اور یہ قرآن ایک کتاب ہے. أَنزَلْنَاهُ, ہم نے اس کو اتارا. مبارکن, بڑی بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, پس اس کی پیروی کرو. اور ڈرو ہر معاملے میں اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس قرآن میں بھی ہم نے ان دونوں مضمونوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا, نفی شرک اعتقادی بھی اور نفی شرک فعلی بھی. ان تقولوا لئلا تقولوا, ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا؟ تاکہ تم یہ نہ کہو. یہ کتاب قرآن مبارک ہم نے کیوں اتارا؟ اللہ تقولو, تاکہ تم یہ نہ کہو. انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, بے شک اتاری گئی کتاب اوپر دو جماعتوں کے ہم سے پہلے, یہودی عیسائی. توریت انجیل. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور بے شک ہم تو ہیں ان کے پڑھنے پڑھانے سے. لغافلین, بے خبر. یعنی لا نفہمو, ہم تو اسے سمجھتے ہی نہیں, ساڑی تو بولی ہی نہیں توریت انجیل, تو ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں. او تقولو, یا تم یہ نہ کہو, ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ تم یہ نہ کہو. لو انا انزل علینا الکتاب, اگر ہماری طرف بھی کوئی کتاب اتاری جاتی نا, لکنا اہدا منہم, ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے. منہم, ان اہل کتاب سے. منہم یہود و نصارہ, ہمیں تو جی کتاب ملی کوئی نہیں, اگر ہمیں بھی کوئی کتاب ملتی نا جی تو ہم بھی سیدھے رستے پر ہوتے. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ بہانہ میں نے ختم کر دیا اور قرآن آ گیا. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت. فَمَنْ أَظْلَمُ زَجَرْ, پس کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے. كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ, جس نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی. وَصَدَفَ عَنْهَا, اور کنارہ کیا ان سے. صدفہ, اعراض کیا, کنی کترائی. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَسَنَجْزِ الَّذِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ, تَخْوِیفِ اُخْرَوِی, ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو. يَسْدِفُونَ, جو کنی کترا جاتے ہیں, جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے. سوء العذاب, سزا دیں گے برے عذاب کی. بما کانوا یسدفون, بسبب ان کے اعراض کرنے کے. اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ اعراض کرتے ہیں, ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ, تخویف دنیویہ. کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ دلائل تو سارے آ گئے, عقلی بھی نقلی بھی وحی بھی, کیوں نہیں انتظار ایمان لاتے؟ موت کے فرشتے آ گئے سامنے پھر مانیں گے؟ اللہ کا عذاب آ گیا پھر مانیں گے؟ قیامت کی نشانیاں آ گئیں پھر مانیں گے؟ جب سامنے آ گئی نا ہر چیز اس وقت کا ایمان نفع مند نہیں ہوگا. اور اس وقت اگر کوئی نیک عمل کرے گا نا اس وقت کے نیک عمل بھی کام نہیں آئیں گے. نظر کا عالم ہے, موت یقینی ہو گئی ہے, تو اب وقت ہے مان جاؤ, اب ایمان لے آؤ, اب اعمال صالحہ کرو. حال ينظرون وہ نہیں انتظار کرتے, الا ان تاتیہم الملائکہ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے موت کے قبض روح قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں, او یاتی ربک یا آ جائے تیرا رب یعنی امر و ربک اللہ کا عذاب مراد ہے جی, اللہ کا عذاب آ جائے, او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائیں کچھ نشانیاں تیرے رب کی. جس دن آ گئی نا, جس دن آ گئی نا کچھ نشانیاں تیرے رب کی, لا ينفع نفسا ایمانها نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا, لم تکن آمنت من قبلو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لایا اس سے پہلے, اس حالت سے پہلے اگر ایمان نہیں نہ لایا تو جب وہ نشانیاں آ گئی نا اس وقت کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمان یا خیرا یا اس نے کمائی اپنے ایمان میں نیکیاں, معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک اعمال صالحہ نہ ہوں تو نرا ایمان فائدہ نہیں دیتا, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ اعمال صالحہ کی کوتاہی پر عذاب تو ہوگا لیکن ایمان نفع مند ہوگا, اور وہ ایمان اس بندے کو ایک دن جنت میں لانے کا سبب بنے گا. بظاہر یہ آیت معتزلہ کی دلیل بنتی ہے, نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا, یا اس نے اپنے ایمان میں نیکیاں نہیں کی, یا اس نے اپنے ایمان میں نیکیاں نہیں کی تو وہ ایمان بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. یعنی معتزلہ کہتے ہیں یہ سید کا مطلب یہ ہے, موت کے فرشتے آ گئے یا کوئی نشانی دیکھ لی, سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, مغرب سے سورج طلوع ہو گیا, اس وقت ایمان لایا, ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اگر اس ایمان میں اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی تھیں زندگی میں تو وہ ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا. حضرت صاحب اس کا کس طرح معنی کرتے ہیں؟ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ہے اللفتہا تبنن و ما ام باردا, ایک مقولہ ہے اللفتہا تبنن و ما ام باردا, میں نے اپنے جانور کو کھلایا گھاس اور پانی. اب پانی تو نہیں کھایا جاتا, اللفتہا تبنن و ما ام باردا, میں نے اپنے جانور کو کھلایا گھاس اور ٹھنڈا پانی. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یوں ہوتا ہے اللفتہا تبنن و سقیتہا ما ام باردا. سقیتہا محذوف ہوتا ہے, میں نے اپنے جانور کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا, تو سقیتہ اس میں محذوف ہوتا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ من قبیل اللفتہا تبنن و ما ام باردا سے ہے. حضرت صاحب اس کا معنی یوں کرتے ہیں جی, جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، یعنی بالکل نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو گئیں، عذاب اللہ کا آ گیا دنیا میں، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قب، جو پہلے ایمان نہیں لایا، نشانیاں دیکھنے سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا، نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لایا، تو یہ ایمان نفع نہیں دے گا. آگے کیا ہے جی، لا ينفع نفسا عملها، لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ایمانها خيرا، کسی نفس کو اس کا عمل کرنا اس وقت جب نشانیاں دیکھ لیں اس وقت کا عمل کرنا اس کو کام نہیں آیا. اگر پہلے عمل نہیں نہ کیا کوئی، پہلے عمل کیے نشانیاں دیکھنے سے وہ تو کام آئیں گے، لیکن اگر پہلے عمل نہیں عمل کیے یا نہیں کیے، اب اگر اس نے کوئی عمل کیا نا نشانیاں دیکھنے کے بعد، تو جس طرح ایمان کا قبول کرنا نفع مند نہیں ہوگا، اسی طرح اس ٹائم کے اعمال بھی نفع مند نہیں. قل انتظرو، میرے پیغمبر کہہ دے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، تخویف، بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وکانو شیعان، اور ہو گئے گروہ گروہ، شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ، فرقہ، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ، وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، اس کا کیا معنی ہے، نوح کے گروہ میں سے ابراہیم تھے، نوح کے گروہ میں سے ابراہیم تھے، جہاں سے اہل تشیع کہتے ہیں حضرت ابراہیم شیعہ تھے، اِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لابراہیم. تو وہ آپ کسی جگہ پہ پڑھیں گے، مجھے آیت سورت تو یاد نہیں، کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو شیعہ بنا دیا تھا، شیعان. تو اگر لفظی معنی کرنا ہے تو پھر وہ فرعون کے بارے میں بھی آ جائے گا کہ فرعون نے اپنی قوم کو شیعہ بنا دیا. ان من شیعتی لابراہیم، کوٹ ادو کے علاقے کا ایک نعت خان گزرا ہے، تھا تو بریلوی لیکن اس نے شیعوں کے خلاف بڑی نظمیں کہی ہیں، بڑی زبردست قسم کی اور بڑی سخت قسم کی، بہت شدید سخت قسم کی اس نے نظمیں کہی ہیں. تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، انا من شیعتی ابراہیم، اس پر اس نے ایک نظم کہی جس کا پہلا شعر مجھے صرف یاد ہے، آگے مجھے یاد نہیں. کئی کئی آدھن ابراہیم خلیل اللہ دا شیعہ، کئی کئی آدھن ابراہیم خلیل اللہ دا شیعہ، شیعہ نہ پر کچھ دہاڑے گھر شیعہ دے ریا، شیعہ نہ پر کچھ دہاڑے گھر شیعہ دے ریا، یعنی بت پرستوں کے گھر میں رہا تھا، کچھ دن رہا تھا شیعوں کے گھر میں، خود شیعہ نہیں تھا. تو یہ شیعان گروہ مشرکین کی مختلف جماعتوں کا تذکرہ ہے جی، جنہوں نے اپنے دین کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. متفقہ دین جو تھا وہ دین توحید تھا، واعتصموا بحبل اللہ اے بکتاب اللہ، متفقہ دین اور متحدہ دین دین توحید ہیں، جس نے اس دین میں تفریق ڈالی وہ ہے تفرقہ باز، یعنی شرک کا نام ہے فرقہ واریت، توحید بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں. مت کہ آپ سمجھ لیں جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، تو توحید کا بیان کرنا بھی تفرقہ ہے، سنت کو بیان کرنا بھی تفرقہ ہے، عظمت صحابہ کو بیان کرنا تفرقہ ہے، یا ختم نبوت کو بیان کرنا تفرقہ ہے؟ نہیں، شرک کو بیان کرنا تفرقہ ہے، بدعت کو بیان کرنا تفرقہ ہے، صحابہ پہ تبرہ کرنا، تان کرنا یہ تفرقہ ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ تفرقہ ہے۔ قرآن و سنت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں۔ یہ جو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں نا سب کو، ہم بھی تفرقہ بازی کے خلاف ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ہیں، لیکن یہ لوگ بعض پڑھے لکھے ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں، یہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی یہ ہے جی، کوئی کہتا ہے وہ ہے جی، کوئی کہتا ہے جی غیر اللہ کو پکارو، کوئی کہتا ہے نہ پکارو، کوئی کہتا ہے یارویں دو، کوئی کہتا ہے یارویں نہ دو، یہ فرقہ واریت ہے۔ نا نا نا، جو کہتے ہیں نا اللہ کی نیاز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ جو لوگ گیارہویں بارہویں غیر اللہ کی نیازوں کو رواج دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تفرقہ۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، دین توحید کو چھوڑ کر نئے نئے راہیں نکالی، نئے نئے راستے نکالے، وکانو شیعان، اور ہو گئے وہ فرقہ فرقہ۔ عقائد کی بات ہے جی، اصول کی، اصول میں تفرقہ، عقائد میں گروہ بندیاں، آئمہ اربعہ کا اختلاف مراد نہیں جی، جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں اور یہ ایت پڑھتے ہیں کہ چار امام آپس میں مختلف ہوئے تو وہ کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، یہ ہے فرقوا دینہم، لا حول ولا، یہ تحریف ہے قرآن کی جی۔ جو آدمی اس آیت کو آئمہ اربعہ کے اختلاف پر پیش کرتا ہے وہ محرف قرآن ہے، تحریف کرتا ہے قرآن پاک میں، مانوی تعریف کر رہا ہے۔ تفرقہ اصول میں، عقائد میں، اصول دین میں تفرقہ پیدا کرنا، اور آئمہ کا اختلاف اصول میں نہیں فروع میں۔ امانت و دیانت سے، ضد بازی سے نہیں ہے، امانت و دیانت سے اختلاف کیا انہوں نے فروع میں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی وفات کے بعد صحابہ جس جگہ پہ پہنچے، جو صحابی جس جگہ پہ پہنچا اس نے نبی پاک کا وہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس امام نے اس صحابی سے لیا اس نے اپنا وہ ذہن بنا لیا، جس نے دوسرے صحابی سے لیا اس نے اپنا دوسرا مسلک بنا لیا۔ چونکہ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار الخلافہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاضی اور مفتی اور عالم یہاں مقرر کیے گئے، لہذا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے جو کام کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس کو بیان کیا، امام صاحب نے اس کو سنا، اور عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا بخاری نے نقل کیا ہے کہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری، ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وہ جو عدم رفع یدین کی بات کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، کہ میں نے ساری زندگی نبی پاک کو پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو صرف تکبیر تحریمہ کے طور پر رفع یدین کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ ترمذی میں ان کی روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی اور نسائی میں بھی ان کی یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں ہمارے پاس 400 حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی، 400 حدیثیں ہیں، یہ جاہلوں کو پاگل بناتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں 400 حدیثاں، وہ میں نے پنڈی گھیب کا مناظرہ ایک دن آپ کو تذکرہ کیا تھا، جو بتایا تھا آپ کو؟ نہیں بتایا. پنڈی گھیم میں مناظرہ ہوا تھا عبد القادر روپڑی اور قاضی عصمت اللہ صاحب کے درمیان. اس وقت میں پنڈی پڑھتا تھا, یہ سن 1973-74 کی بات. تو پنڈی گھیم میں مناظرہ تھا اور بڑا زبردست مناظرہ ہوا تھا مارکت الآراء. تو حضرت شیخ نے ہمیں ایک رات پہلے پنڈی گھیب بھیج دیا تھا, بھائی جا کے تیاری کرنی ہے ذرا بھائی ذرا وہ ضربن کی, پہنچو بھائی سارے. ہم رات کو پنڈی گھیب چلے گئے, حضرت شیخ لیٹ ہو گئے, یہ سارے لیٹ ہو گئے. تو میں اس وقت میرا خیال اتنی عمر بھی نہیں تھی, میرا خیال قدوری پڑھتا تھا, یہ ہدایت الناب یہ کتابیں تھی میری. ادھر سے جناب وہ اعلان کر رہے ہیں اہل حدیث اور غیر مقلد اپنی مسجد, ادھر سے اعلان کرنے والا کوئی, تو میں نے اعلان کیے ادھر سے. تو مجھے یاد ہے میں نے ایک اعلان میں عبد القادر روپڑی کو کہا توں تے ہوئے ہو ویلا تے رات دا آ کے بیٹھا ہونا اتنے, شیخ القرآن ویلا نہیں, وہ 600 طالب علموں کو تفسیر پڑھا رہے, تو کہتا ہے کیوں نہیں آئے, نہیں آئے, بھاگ گئے, ذرا صبر کر آ رہے ہیں. حضرت شیخ آ گئے, حضرت قاضی شمس الدین بھی رحمت اللہ علیہ اور لال شاہ بخاری صاحب بھی اور بہت علماء تھے. حضرت شیخ اس دن بڑے جلال میں تھے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے. اس وقت ریوالور اور پستول یہ بڑا ہتھیار سمجھا جاتا تھا. حضرت شیخ نے اس دن یہ بغل میں لگایا ہوا تھا خود, اور یہ بریلویوں کا بشیر گونڈوی پنڈی گھیب کا, یہ بھی کیونکہ حنفیت کا مناظرہ آ گیا تھا غیر مقلدوں کے ساتھ تو یہ بھی وہاں موجود تھا. عبد القادر روپڑی نے کہا میں دیوبندیوں کی مسجد میں نہیں آتا, نہ ہماری مسجد ہو نہ تمہاری مسجد ہو, کوئی غیر جانبدار جگہ رکھو. تو بشیر گولوی نے کہا کہ نہ بھائی اہل حدیثوں کی مسجد نہ دیوبندیوں کی مسجد, میری مسجد میں آ جا, بریلوی والی مسجد. خیر جی یہاں سے سپیکر لے کے حضرت شیخ بھی قاضی صاحب بھی بشیر گولوی کی مسجد میں پہنچ گئے. پھر عبد القادر روپنی نے کہا بھائی وہ بریلویوں کی مسجد ہے اور ہم ان کی مسجد میں نہیں آتے, مشرک ہیں اور یہ ہے وہ ہے, ہم ادھر تمہاری مسجد میں آ جاتے ہیں. وہاں سے سامان اٹھایا پھر اپنی مسجد, وہ مصائب بانو والی مسجد مشہور ہے, مصائب بانو والی. مناظرہ جناب پھر شروع ہوا. تقریباً کوئی 2 گھنٹے مناظرہ رہا. تو عبد القادر روپڑی پہلی تقریر جب اس نے کی نا, پہلی تقریر تو میں یوں سٹیج کے ساتھ کھڑا تھا, یہاں یہ حضرت شیخ ہیں, یوں میں ہوں, یہ حضرت قاضی صاحب. تو میں چونکہ ہدایت الناب اور قدوری پڑھتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا بھئی تراویح کیا ہے, 8 ہے 20 ہیں, دلائل کیا ہیں. پہلی تقریر اس نے کی نا تو میں بھی متاثر ہو گیا. میں آخیا بھی آج ساڈی خیر, 7 حدیثیں پڑھی اس نے, 7 حدیثیں, اے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے 7, ناچتا ہے کرسی پہ چڑھتا ہے, یوں بخاری کرتا ہے جناب یوں, اور کہتا ہے اے عزیزم قاضی صاحب ایک پڑھو ایک. بڑا چیلنج کرنے لگ گیا بھائی, اللہ خیر کرے. وہ جب بیٹھ گیا تو قاضی صاحب کھڑے ہوئے, قاضی صاحب نے خطبہ شروع کیا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. میں نے دل میں سوچا بھائی وچوں 10 منٹ نے انہاں جڑا لمبا خطبہ شروع کیتا, معلوم ہوندا دال وچ کچھ کالا کالا ہے, انہاں کول شے کوئی نہیں, تے ایڈا لمبا خطبہ پڑھن دی کی ضرورت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم کر کے بات شروع کریں آپ. اس نے اتنا متاثر کر لیا قوم کو. قاضی صاحب نے خیر درود وغیرہ پڑھ کے سارا, پہلی بات جو کینو قاضی صاحب نے بس مزہ ہی آ, لوگ تھے نا اچھل پڑے. قاضی صاحب نے کہا حضرات روپڑی صاحب نے آپ کو تاثر دیا ہے کہ میں نے 7 حدیثیں پڑھی ہیں, یہ خود چونکہ عالم ہیں یہ جانتے ہیں,
آپ چونکہ نہیں جانتے اس لیے آپ متاثر ہو گئے. یہ سات حدیثیں نہیں ہیں, حدیث ایک ہے اس کو سات صحابہ نے نقل کیا ہے. تو جس کو سات صحابہ نقل کریں روپڑی صاحب, وہ سات حدیثاں نہیں بن دیا, وہ ایک کو ہی رہندی ہے. پھر کچھ تسلی ہوئی, بھی ٹھیک ہے بھائی کچھ بات بن رہی. خیر وہ پھر بڑا مارکۃ الاعراب مناظرہ تھا, بڑا مزہ آیا. اور اس میں وہ پہلے کہتا تھا عزیزم, قاضی اسمت اللہ صاحب اس وقت کالی داڑھی تھی, نوجوان تھے, عزیزم آج شیخ القرآن مناظرہ کرتے تو مزہ آتا, تو میرا عزیز ہے, بیٹوں کی جگہ ہے. تو وہ ایک روایت پڑھتا ہوا تھا, پڑھتے ہوئے کہتا علاحدہ تن, روایت پڑھتا تو کہتا علاحدہ تن. قاضی صاحب نے کہا روپڑی صاحب جو طالب علم میرے پاس نامیر پڑھتا ہے نا اس کو بھی پتا ہے الا حرف جار ہے, اور یہ علاحدہ تن نہیں ہوتا, علاحدہ تن ہوتا ہے, تن حالے یہ بھی نہیں پتا. وہاں پھر کچھ روپڑی نا ٹھنڈا ہوا تھوڑا سا. خیر اللہ نے بڑی فتح دی اور بڑی کامیابی ہوئی. ابن تیمیہ کا جو حوالہ پیش کیا قاضی صاحب نے, زبردست حوالہ تھا وہ ابن تیمیہ کا, اور ساتھ قاضی صاحب نے تیمیہ کا حوالہ پیش کر کے فرمایا روپڑی صاحب وہ جو آپ تین طلاقوں کو ایک طلاق بناتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس ابن تیمیہ کا فتویٰ نہ ہو تو تمہیں جرت نہ ہو کہ تم تین طلاقوں کو ایک طلاق بناؤ. یہ وہی ابن تیمیہ ہیں جو کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد 20 تراوی پڑی جاتی تھی, تمام صحابہ کا اس پر اختلاف تھا, لا خلاف بین المہاجرین والانصار, مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی اس میں اختلاف ہو نہیں کیا. تو یہ جو 400 حدیثیں کہتے ہیں نا, اصل تو وہ اس طرح بناتے ہیں, یعنی 20 آدمیوں نے اس کو نقل کیا نا, یہ 20 حدیثیں ہو گئیں. ایک روایت کو 30 صحابیوں نے نقل کیا, یہ 30 ہو گئیں. حدیث ایک بھی نہیں ہے, نبی پاک کا کوئی قول فرمان ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی رفع یدین کرنے پر ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ نبی پاک نے کہا رفع یدین کرو, نہیں ہے کوئی روایت نہیں. ان کے پاس بھی ایک صحابی کا عمل ہے, قول ہے, عبداللہ ابن عمر, اور ہمارے پاس بھی ایک صحابی کا قول ہے عبداللہ ابن مسعود. نہ تمہارے پاس نبی پاک کا کوئی فرمان, نہ ہمارے پاس نبی پاک کا کوئی فرمان. ہمارے پاس ایک دو ہو جائیں گے, کچھ نہ کچھ بن جائیں گے, تمہارے پاس تو وہ بھی کوئی نہیں. تمہارے پاس ابن عمر کا قول, ہمارے پاس ابن مسعود کا قول, ان دونوں کو تول لیتے ہیں, ان دونوں میں سے جو بھاری نکلے وزنی نکلے اس کی مان لیتے. عبداللہ ابن عمر جنگ احد میں واپس کر دیے گئے, بچے ہو, جنگ احد میں واپس کر دیے گئے, ابھی تم بچے ہو. اور عبداللہ ابن مسعود کا ایمان قبول کرنے میں پانچواں نمبر ہے, پانچواں, اور یہ عود میں واپس ہو رہے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو. حضرت عمر سے کہا گیا آپ اپنے بعد عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا لیں. تو فرمایا اس آدمی کو خلیفہ بنا کے چلا جاؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بھی پتہ نہیں. یہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے کے میرے پاس آ گئے کہ بابا میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. یہ حضرت عمر کے ارشاد ہیں ابن عمر کے بارے میں, اس بندے کو خلیفہ بنا لوں جن کو اتنا بھی علم نہیں کہ بیوی کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام کہتے ہیں ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ
جو بات عبداللہ ابن مسعود کر دے اس کی تصدیق کر دیا کہ وہ بات صحیح ہے. تو یہ جو ائمہ کے درمیان اختلاف ہے یہ اختلاف فروعی اختلاف ہیں, اصولی اختلاف نہیں ہے, کفر اسلام کے اختلاف نہیں ہے. یہ یہاں کے غیر مقلدوں نے زیادتی کر دی ہے. ان غیر مقلدین کی عمر صرف 100 سال ہے, یہ انگریز کی پیداوار ہیں, یہ انگریز کی پیداوار ہیں. انگریز نے مسلمانوں میں فتور ڈالنے کے لیے ان کو کھڑا کیا, جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا, ورنہ دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا غیر مقلدین کا. دنیا کے تمام مسلمان تقریباً 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں, یا وہ حملی ہیں, یا وہ حنفی ہیں, یا وہ شافی ہیں, یا وہ مالکی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کالا اہل و حدیث, دیکھو جی اہل حدیث تے لفظ آیا پیا, وہاں سے تمہارے جیسے اہل حدیث مراد نہیں ہے, ٹنگاں چوڑیاں کرن والے. تم سمجھتے ہو تمہارے جیسے احمق مراد ہیں وہاں سے, وہاں سے تم جیسے احمق مراد نہیں ہے. یہاں اہل حدیث کا لفظ, اصحاب حدیث کا لفظ, اصحاب حدیث کا لفظ جہاں بھی محدثین کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے وہاں سے محدثین مراد ہوتے ہیں. محدثین حدیث جاننے والے عالم مراد ہوتے ہیں, اہل حدیث فرقہ مراد نہیں ہوتا. تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے عجیب سے آدمی ہیں, اہل ظواہر ہیں, اہل ظواہر. وہ امام تھا وہ نماز میں ہلنے لگ گیا, کسی نے پوچھا حضرت آج تو بڑے ہلے ہو, حرکت کی تیجے خیر ہے؟ اس نے کہا حدیث پہ عمل کیا. اچھا حدیث پہ, کہیں پڑی نہ ترجمے والی حدیث. وہ حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی امام بن جائے تو فل یخفف, نماز کو ہلکی پڑھائے, ہلکی. تو پہلے زمانے کی آپ اردو دیکھیں نا, یہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ میرے پاس ہے, اس میں بھی کی سے لکھا ہے, کی سے لکھا ہے. وہ ہلکی کو اس نے دوسری یہ سے لکھ دیا ہلکے, اس پاگل نے سمجھا ہل کے. یہ اہل حدیث ہے, عمل ہو رہا ہے حدیث پر, ہل کے نماز پڑھا ہے. دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست, در پریشان حالیو درماندگی. شیخ سعدی نے کہا تھا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے, در پریشان حالیو درماندگی. پریشان حالی میں, بد حالی میں, درماندگی میں جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے دوست تو وہ ہوتا ہے. لڑائی ہو گئی اس بیچارے کی, دوست قریب کھڑا تھا, اس کو جب دشمن مارنے لگے تو وہ آیا اور دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ, دشمنا چنگا کٹیا. وہ مار مور کے چلے گئے, اس نے کہا پاگل بجائے اس کے کہ مجھے بچاتا دفاع کرتا الٹا میرے ہاتھ پھاڑ لینی, میرے ہاتھ پکڑ لیے. اس نے کہا تو شیر نہیں سنے, دوست باشد کے گیرت دستے دوست. دوست ہوتا ہی وہ ہے جو پریشانی کے وقت اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لے. جس طرح اس نے شیر کا معنی سمجھا نا, اہل حدیثاں یہی حدیث سمجھیے. انہیں کیا پتا ہے حدیث کس سے کھائی جاتی ہے, ان ککھ پتا نہیں. جس کا حدیث سے تعلق نہیں وہ اہل حدیث. حنفی عمل کرتے ہیں, حنفی واہ امام ابو حنیفہ. قرآن سامنے رکھتے ہیں, ساری حدیثیں سامنے رکھتے ہیں, ایسا مسلک وضع کرتے ہیں قرآن پہ بھی عمل ہو جائے ساری حدیثوں پہ بھی عمل, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ بھی عمل ہو جائے, اذا قرأ الامام فانصتوا پہ بھی عمل ہو. ورنہ تو اہل حدیث کر کے دکھائیں, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اذا قرأ الامام فانصتوا, امام پڑھے تو تم چپ کرو, کرو دونوں حدیثوں پہ عمل, نہیں کر سکتے. ہم دونوں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. امام صاحب نے نمازی کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں, امام بن گیا مقتدی بن گیا یا منفرد نماز پڑھ رہا ہے. تین حیثیتیں ہیں نمازی کی، الگ نماز پڑھ رہا ہے، امام بن گیا ہے، مقتدی بن گیا ہے. جب الگ نماز پڑھ رہا ہے یا امام بن گیا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوگی، امام کو پڑھنی پڑے گی، اکیلے کو پڑھنی پڑے گی. اور جب کسی کا مقتدی بن گیا، اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ کرو. چلو جی، ہم نے تو دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا. جنہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا ان کا حدیث سے تعلق کوئی نہیں، اور جنہوں نے ایک حدیث پر صرف عمل کیا اور وہ بھی خبر واحد جس پر جتنے اچھلتے پھرتے ہو، نماز نہیں ہوتی اور جناب بالکل فرض ہی ادا نہیں ہوتے، وہ بھی خبر واحد. 118,000 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی روایت کرتا ہے، عبادہ ابن صامت، اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد روایت کرتا ہے، اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد روایت کرتا ہے. کتنے قرنوں میں یہ خبر واحد ہے. اور سفیان ابن عیینہ جب اس کو ابو داؤد میں روایت کرتے ہیں تو وہاں پڑھیے گا ابو داؤد نے کیا لکھا ہے. یہ حدیث نقل کر کے کہا، قال سفیان ابن عیینہ ذالک لمن یصلی وحدہ، بات ہی ختم ہو گئی جب راوی خود کہہ رہا ہے ذالک لمن یصلی وحدہ. یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے. اور جب وہ مقتدی بن جائے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، معلوم ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا ڈیوٹی کس کی ہے، امام. تبھی تو نبی پاک تقسیم کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آیا اذا قال القاری، چلیے اب تو قرات کا لفظ آ گیا، اذا قال القاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب قرات کرنے والا کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم نے کیا کہنا ہے، آمین کہنا، تم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہنی. انہوں نے بس نیا طریقہ نکالا ہے، سر تے ٹوپی کو نہیں، داڑھی بالکل چھوڑ دی، سائیکل پہ چڑھ رہے ہیں، ایک پاس ایس موٹے تھے، دوا پاس ایس موٹے، سنت میں عمل ہو رہا. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مشت سے زیادہ داڑھی رکھنا یہودیوں کا شیا. کما کال قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، نہیں بس جی نبی پاک نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہ مسلمانوں دے سکھ ہیں. غلط کہا میں نے، یہ مسلمانوں چ سکھ ہیں، سر ننگا ہے، ماتھا چڑھے ہویا، بڑی عجیب سی حالت ہے، اور جناب رومال اوپر باندھا ہوا ہے، جب نماز پڑھنے آئیں گے کھڑے، کیا کھڑے ہونے کا خوبصورت انداز ہے، لتا تھلو کعبے والے پاس نہیں، شمال جنوب. حضرت قاضی حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ٹنگاں چوڑیاں کرنی بھی سنت ہے، کہتے ہیں یہ سنت ہے، کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں، پاؤں سے پاؤں ملاؤ اور کندھے سے کندھا ملاؤ. آپ تین بندے یہاں کھڑے ہو جائیں، ابھی کھڑے ہو جائیں، پاؤں سے پائیں ملائیں، پھر مجھے کندھا سے کندھا ملا کے دکھا، تھلوں ٹنگاں تین فٹ چوڑیاں کیتی ہوں، کندھے کس طرح ملن. یہ حدیث کا معنی تھا، حدیث کا معنی تھا مل کے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، درمیان میں فرق نہ ہو، یہ مطلب تھا حدیث کا. آپ نے ٹانگیں یوں کر دی، کاندھوں سے فاضلہ ہو گیا. تو حضرت شاہ جی کہتے تھے، اے سنت صحابہ نہیں، اے سنت سہاگا، سنت سہاگا. دیکھا کبھی سہاگا؟ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے پہلوانوں کی کشتیاں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ ہمارے 18 بلاک کے پرلی طرف ایک قبرستان کے ساتھ ایک کھاڑا تھا، اثر کے بعد وہاں کشتیاں ہوتی تھیں، تو میں بھی چلا جاتا تھا. تو وہ پہلے کھاڑے کو کسی سے نا نرم کرتے تھے، پھر ایک پھٹا لیا، ایک پہلوان نے جناب بیل کی طرح اپنے یہ ڈالا, اپنے گلے میں رسی ڈالی, پیچھے ایک مڈی لکڑ بڑی, اس پر دوسرا پہلوان کھڑا ہوا, اور دوسرا پہلوان کھڑا ہوا آگے, اس نے جناب وہ کھینچا, ادھے ادھے سہاگا پھیریا. وہ جو پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا, اس کی حالت بالکل اہل حدیثوں کی طرح ہوتی تھی, تاکہ اس کی یوں چوڑی ہو رہی ہے. تو شاہ جی کہتے تھے یہ سنت صحابہ نہیں, یہ سنت سہاگا ہے. تو اس آیت کو پیش کرتی ہیں ائمہ اربعہ کے اختلاف پر, لا حول ولا قوت, اصول کا اختلاف مراد ہے. لست منہم فی شیئن, نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق, نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر بتائے گا ان کو جو کچھ تھے وہ کرتے. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, بشارت للمؤمنین والعاملین, جو آدمی ایک نیکی لایا اس کے لیے دس گنا ہے, ایک نیکی کا ثواب دس گنا. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو کوئی لایا ایک برائی, فلا یجزا الا مثلا, اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اتنی ہی. کتنی مہربانی ہے میرے رب کی, گناہ کرے تو اتنی سزا. وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی, خلاصہ سورت اعادہ دونوں مضامین کا, اعادہ ہے جی دونوں مضامین کا. قل اننی ہدانی ربی, تین اعلان ہو رہے ہیں جی نبی پاک کی زبان مقدس سے, تین اعلان. میرے پیغمبر کہہ دے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے, بالدلائل الثلاثہ, مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف, یعنی دین مضبوط, دینن قیمن, صراط مستقیم کا بیان ہے جی, یعنی دین صحیح, ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا, وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا, نہ شرک اعتقادی نہ فعلی. قل ان صلاتی, میرے پیغمبر دوسرا اعلان کر, بے شک میری نماز و نوسوکی اور میری قربانی, و محیایا میرا مرنا, مماتی میرا زندہ رہنا, میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے, رب العالمین جو رب العالمین ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں, و بذالک امرتو, مجھے اسی کا حکم دیا گیا, و انا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. یہ ان صلاتی و نوسوکی میں دونوں کی نفی ہو رہی ہے. آپ بتا سکتے ہیں اعتقادی کی نفی کس لفظ میں ہو رہی؟ صلاتی میں. ان صلاتی, نماز کے اندر دو عبادتیں ہوتی ہیں, بدنی قولی. نماز کے اندر دو عبادتیں ہیں, بدنی اور قولی, اور نوسو کی قربانی کے اندر ایک عبادت ہے مالی. اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں بدنی عبادت بھی للہ, قولی عبادت بھی للہ, اور مالی عبادت بھی للہ. نفی شرک اعتقادی بھی, نفی شرک فعلی بھی. قل اغیر اللہ یبغی ربن, میرے پیغمبر تیسرا اعلان کر, کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور پروردگار؟ وہ رب کل شیئن, حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا, وہ ہے پالنے والا ہر چیز کا, تو میں کار ساز اپنا کسی اور کو بنا لوں؟ ولا تکسب کل نفس الا علیہ, تخویف اخروی ہے جی. مشرکین کہتے تھے تم دین اسلام چھوڑ دو, قیامت کے دن تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے, تم واپس اپنے دین پہ آ جاؤ, اگر کچھ ہوا ہم ذمہ دار ہیں. جواب دیا جا رہا ہے, ولا تکسب کل نفس الا علیہ, نہیں کماتا کوئی نفس مگر اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے تم سب کو. فینبئکم بما کنتم تختلفون, وہو الذی جعلکم خلائف, ترغیب, ترغیب الی الدین, الی التوحید, الی القرآن, میری نعمتوں کو یاد کرو. اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں, نائب آباؤ اجداد کا, آبا و اجداد کا جانشین، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کر دیے ایک کے دوسرے پر درجات، بلند کر دیا ایک کو، بلند کر دیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات، درجوں میں، کیا خوبیوں میں، نعمتوں میں، قوت میں، طاقت میں، علم میں، ہنر میں، دولت میں، یہ مطلب ہے. کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی، کسی کو قوت زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا، اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں میں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ کیوں کیا اس نے اللہ نے ایسا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کوئی عالم، کوئی جاہل، یہ کیوں کیا؟ تاکہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم، اپنے دیے ہوئے حکموں میں. حضرت صاحب مینا کرتے ہیں جی، شاہ عبد القادر نے بھی یہی مینا کیا جی، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے، دولت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، علم دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، کمال دی ہیں، صحت دی ہے، تمہیں آزمائے کیا کرتے ہو. ان ربک کا سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے نہ ماننے والوں کو. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے ماننے والوں کے لیے. سورۃ آراف جی، ربط خلاصہ اس کا لکھ لیں اس لیے کہ آپ دیر سے تشریف لاتے ہیں، تو میں جلدی آ جاتا ہوں تو پھر سورۃ کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر ساری صورت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو تھوڑا سا خیال کیا کریں اور جلدی تیاری کر کے جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. اگر میں تیار ہو کر آ جاتا ہوں تو آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد بندہ پانچ منٹ میں تیار ہو سکتا ہے، وضو وغیرہ کر کے تشریف لایا کریں، جلدی آیا کریں ذرا. رب صورت آراف با صورت انعام، اسمی ربج، نامی، اگر تم غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، تو پھر صرف دوزخ سے نہیں، تو پھر صرف دوزخ سے نہیں، آراف سے نکال کے تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا. سورت انعام میں مانوی ربط، مضمون کا ربط پہلا. سورۃ انعام میں دلائل عقلیہ کا زور تھا، دلیل نقلی حضرت ابراہیم سے اور باقی انبیاء سے اجمالاً بیان ہوئی جی، ایک دلیل. اب سورۃ آراف میں باقی انبیاء سے دلائل نقلیہ تفصیلاً بیان ہوں گے. دوسرا ربج، سورۃ مائدہ اور انعام میں نفی شرک فعلی کے ضمن میں تحریمات العباد کو تفصیلا ذکر کیا. تحریمات العباد کو تفصیلا ذکر کیا. اب سورت آراف میں اس کی صرف ایک سورت کی تردید ہوگی, ایک شک کی. ننگے ہو کر طواف کرنا, اور اسے موجب خداوندی سمجھنا. تیسرا ربج. سورت مائدہ اور انعام میں نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اب آراف میں کہا جائے گا اس مسئلے کو بہادر ہو کر پہنچاؤ, مصائب آئیں گے, صبر سے برداشت کرنا. بس ایک ربط اسمی اور تین ربط مانوی. اسمی ربط تو آسان ہے, چوپایوں میں سے, انعام میں سے, غلہ میں سے اگر تم غیر اللہ کی نیازیں نہ دو تو پھر صرف جہنم نہیں, آراف سے بھی بچا کر تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا. پہلا ربط جو میں نے لکھوایا اس کو آپ نے ذہن میں بس صرف اتنا رکھنا ہے, انعام میں دلائل عقلیہ تو بہت تھے, نقلی دلیل ابراہیم سے صرف ایک تھی, اب آراف میں اللہ باقی انبیاء سے بھی دلائل نقلیہ ذکر کریں گے. مائدہ اور انعام میں نفی شرک فعلی کے ضمن میں تحریمات العباد کی کئی صورتیں ذکر کی, تفصیلاً بیان کیا. یہ ابھی ابھی ہم نے سورت انعام میں پڑھا, اس کی پیٹھ پر سوار نہیں ہونا, اس کا گوشت نہیں کھانا, اس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی, یہ تفصیل سے بیان کیا. اب آراف میں تحریمات العباد کی صرف ایک شک بیان ہوگی جی, ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرنا اور اسے موجب خداوندی سمجھنا. موجب قرب خداوندی, مشرکین ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے جی, شیطان نے ان کو پٹی یہ پڑھائی کہ یہ جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو. یہ گناہ والے کپڑے جو ہیں نا یہ بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. بڑی پاک جگہ ہیں, پاکیزہ جگہ ہیں, یہ کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. یہ گناہ والے کپڑے ہیں, ان کو اتار کے باہر رکھ دو. ان کا بڑا قصور ہے اور جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ چلا جائے. کیسا حرامی ہے شیطان. بڑا کعبہ متبرک جگہ ہے, گناہ والے کپڑے وہاں نہیں جاتے. ان کو باہر اتار. ان کو کہا تمہارے کپڑے جو ہے نا یہ پلیت ہے, یہ بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. آج کل کے مشرکوں کو کہا تساں آپ پلیت ہو, تمہاری نہیں سنتا تساں پلیت ہو. کیسا حرامی. ان کو کہا تمہارے کپڑے پلیت ہیں, یہ کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. ننگے ہو کے طواف کرتے مرد و عورت اکٹھے, بے حیائی. اللہ نے فرمایا ہم نے تو لباس اتارا ہے, اسے حلال قرار دیا ہے, پہننے کے لیے اتارا ہے, تم نے از خود اسے حرام کیوں ٹھہرایا؟ تحریمات العباد کی صرف ایک شک, ننگے ہو کر طواف کر. اللہ تعالی حضرت آدم کے واقعے کو بطور دلیل پیش کریں گے. ننگا ہونا قرب خداوندی کا باعث نہیں. ننگا ہونا تو تمہارے بابا اور ماں کو سزا دی گئی تھی, اور شیطان نے چکر چلایا تھا وہاں بھی. یہاں بھی شیطان چکر چلا کے تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے, جس طرح تمہارے بابا اور تمہاری ماں کا لباس اتروایا جنت میں. اس کو پیش کریں گے اللہ, ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تیسرا ربط کیا ہے؟ مسئلہ سورت مائدہ اور انعام میں بیان ہو گیا, دلائل سے ہم نے واضح کر دیا. اب اس مسئلے کو بہادر ہو کے پہنچاؤ. سورت آراف میں کیا کہا جائے گا؟ اب اس مسئلے کو, نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی کو, بہادر ہو کے پہنچاؤ. اس رستے میں مصائب آئیں گے, دکھ آئیں گے, صبر سے حوصلے سے ان مصائب کو جھیلنا ہے. خلاصہ لکھیے جی, جو کچھ سورت میں ہم نے پڑھنا ہے. سورت کے تین دعوے ہوں گے جی. سورت کے تین دعوے. پہلا دعویٰ, مسئلہ توحید کو بہادر ہو کر پہنچاؤ. اس رستے میں جتنے مصائب آئیں خندہ پیشانی سے برداشت کرو. دل تنگ نہیں ہونا, دل تنگ نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. دعوی ثانی, ما انزل الیکم من ربکم, ما انزل الیکم من ربکم کے تابع ہو جاؤ. اور شیطان کی پیروی نہ کرو. ما انزل الیکم من ربکم کی جگہ پہ اگر آسان کرنا چاہتے ہو تو یوں لکھ لو, وحی کے تابع ہو جاؤ. جو ہم وحی بھیج رہے ہیں, جو احکام نازل کر رہے ہیں, جو حکم دے رہے ہیں, اس کے پیچھے چلو. شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہیں غلط رستے پہ لگانا چاہتا ہے. تیسرا دعویٰ, غیب دان اور مختار کل صرف اللہ ہے. غیب دان مختار کل صرف اللہ ہے, اسی کو غائبانہ حاجات میں پکارو. ہاں جی کتنے دعوے ہو گئے جی؟ تین. مسئلے کو بہادر ہو کے پہنچاؤ ایک، وحی کی پیروی کرو شیطان کی پیروی نہ کرو دو، غیب دان اور مختار کل صرف ہو اللہ تین. چھ قصے بیان ہوں گے جی انبیاء کے، ان قصوں کا تعلق ان تین دعووں کے ساتھ ہوگا جی. پہلے تین قصے تیسرے دعوے کے ساتھ، پہلے تین قصے تیسرے دعوے کے ساتھ. اب میں آپ کو لکھوا نہیں رہا ہوں تین قصے کس کس نبی کے ہیں، نہ ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے یہ پہلے تین قصے کس کس نبی کے ہیں، آپ یہاں ان کو لکھ لیں گے. چوتھا قصہ دوسرے دعوے کے ساتھ، پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوے کے ساتھ، چھٹا قصہ پہلے دعوے کے ساتھ. لکھ لیا جی؟ دعوے کتنے ہیں جی؟ تین. مسئلے کو بہادر ہو کے پہنچاؤ، وحی کی پیروی کرو شیطان کی پیروی نہ کرو، تیسرا غیب دان مختار کل عبادت کے لائق صرف اللہ ہیں. ان دعووں کو ثابت کریں گے اللہ چھ قصوں سے، چھ قصے لائیں گے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے. پہلے تین قصے حضرت نوح، ہود، صالح، ان کا تعلق ہوگا تیسرے دعوے کے ساتھ. حضرت نوح، ہود، صالح، یہ تین قصے ثابت کریں گے کہ عبادت کے لائق کون ہے اللہ. تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ کہ غیب دان متصرف اور عبادت کے لائق کون ہے. تو یہ تین دعوے اس کو ثابت کریں گے تیسرے دعوے کو. چوتھا قصہ حضرت لوط کا، اس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ، شیطان کے پیچھے نہ چلو جس طرح لوط کی قوم چلی تھی اور غلط فعل انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا. پانچواں قصہ حضرت شعیب کا، دوسرے اور تیسرے دعوے کے ساتھ، اس میں توحید بھی ہے اور اس میں کم تولنے سے منع بھی کیا، شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان کے پیچھے چل کے کم تولتے ہو، کم ماپتے ہو. چھٹا قصہ حضرت موسیٰ کا، پہلے دعوے کے ساتھ، میرے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو کتنے مصائب آئے اپنوں کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے، لیکن میرا پیغمبر پہاڑ کی طرح کھڑا ہے. اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ. بہادر ہو کے پہنچاؤ، مصائب آتے ہیں دکھ آتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ پہ آئے. اس کے بعد قول صاحب زادگان کی تردید، قول صاحب زادگان، صاحب زادوں کا قول، سیوگ فارو لنا، ہم بخشے بخشائیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، علماء کی، پیروں کی. تو میں نے وہ لفظ کیا لکھوا دیا آپ کو، قول صاحبزادگان کی تردید چار وجوہات سے، آخر میں تین دعووں کے متعلق اللہ آیات لائیں گے جی، بہت ساری آیات ہوں گی، میں بتاتا چلا جاؤں گا، اس آیت کا تعلق فلاں دعوے سے، اس آیت کا تعلق فلاں دعوے سے، اس آیت کا تعلق فلاں دعوے سے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ تین دعوے، آخر میں تین دعووں کے متعلق آیات لائی جائیں گی اور ترغیب الی القرآن ہوگی، امید ہے کہ ساری سورت آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ اس سورت میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کچھ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تین دعوے، چھ قصے، قصوں کا تعلق دعووں کے ساتھ ہے، اور صاحبزادوں کے ایک قول کی چار وجوہات سے تردید ہے، اس کے بعد کچھ آیتیں اللہ ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتیں لے کے آئیں گے اللہ، اور آخر میں اللہ ترغیب الی القرآن دیں گے جی، بس بھائی آج کوئی پرچی کا جواب نہیں۔